من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله عليه فرماتے ہیں: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ہر اس کام کے میں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں رکھتا ہے، کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. یا دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے. من الشرک أن يستغيث بغير الله، فرق ہے استغاثہ اور استعانہ میں. آپ یہ نہ کہیں کہ کسی شخص سے ہم کوئی مالی مدد مانگ لیں یا کسی شخص سے اس کی سفارشی مدد مانگ لیں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طاقت ہر ایک آدمی رکھ سکتا ہے. تو جو شخص جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اس سے مانگنا یہ یا اس سے طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو چیز صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اور دوسرے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کی اپنی کتاب میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریفہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے. اب اگر کوئی شخص اس اعلان کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو مدد یا استغاثہ کی خاص ہے اللہ کے ساتھ، اس میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، یہ عین شرک ہو گیا. تو عربی میں استغاثہ اور استعانہ اگرچہ قریبی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن شرعی طور پر استغاثہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہر اس چیز میں کسی غیر اللہ سے مدد لینا جو جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ ہی رکھتا ہے، یہ استغاثہ ہو گیا. اس کے علاوہ استعانہ جو ہے اللہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دوسرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، علی حسب طاقتہ، جیسا وہ جیسی اس کو طاقت ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کہتے ہیں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ دعا کرو کہ ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں وہ استعانہ مقصود ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود استعانہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے شخص سے ہر اس چیز کی طلب کر سکتے ہیں آپ جس کی اس کو طاقت ہو. یہ شرک میں نہیں ہے کوئی آ کر کے الٹا سیگا چلانے لگے اور کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے مالی مدد نہیں لے سکتے، کسی سے اس کی جسمانی مدد نہیں لے سکتے، اس کی سفارشی مدد نہیں لے سکتے. نہیں، یہ چیزیں پیارے رسول نے خود اس کو جاری فرمایا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا. آپ کو حدیث مشہور یاد ہے کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہر وقت رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. اسی طرح ایک آدمی آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ کافر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإننا لا نستعین بالکافر، ہم کافر سے مدد نہیں لے سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طاقت کوئی سفر کرتا ہے اس چیز کی مدد شرعی ہے، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عام چیزوں میں مدد لیتے ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی مدد، اللہ کے علاوہ سے مدد مل جا سکتی. نہیں، یہ شرک ہو گیا. تو شرعی طور پر استغاثہ اور استعانہ میں فرق کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن سَأَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس چیز کی طلب نہ کرو جو نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، کس کو خطاب ہے؟ سب سے پہلا خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہر امتی کے ہر فرد کے ساتھ فردن فردن یہ خطاب ہے. یا فلا عبداللہ، فلا عبدالسمی، فلا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، یہ ہے قرآن کے الفاظ کی تعبیر جس کی تفسیر اسی طرح کی جائے گی. ہر پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہر اس کے ہر خطاب سے مخاطب ہم ہی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، تو آپ تو اسی میں سے. سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی چوٹ لگنی چاہیے, دل میں اس کا شور ہونا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے اس کام کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے, پھر اس کے بعد دوسروں پر بھی واجب ہے, آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان کو بھی اس کا حکم کریں. اسی طرح جب کہا گیا نبی اللہ رب العزت کو, اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن ولقد اوحی الیک, اے اللہ کے رسول آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی اور آپ کے پہلے انبیاء کو بھی یہی وحی اسی قسم کی وحی کی جاتی تھی, لئن اشرکت اگر آپ نے شرک کیا, دیکھیے آپ نے شرک کیا, لیحبطن عملک تو آپ کے تمام عمل ساقط ہو جائیں گے, یعنی ان کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں رہے گا. اسی طرح آدمی کو جب تلاوت کرے تو یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں, لئن اشرکت یہ سوچیں کہ ہم اس کے مخاطب ہیں. عبداللہ, عبدالسمیع, عبدالرحمن, عبدالغفار سب اس کے مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ عبدالغفار لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو اسی طرح یہاں بھی ہے لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک, سب سے پہلے مخاطب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آپ کے امتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بہت ہی دور, لیکن یہ سوچیں آپ کی جب پیارے رسول کو اس قسم کا خطاب کیا گیا, کوئی شخص کہا جائے اپنے بیٹے کے بارے اگر تم ایسا کرو گے تو خیریت نہیں ہوگی, تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے کام کرے اور اس پر اس کو سزا نہ دے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت, اگر ایسا کیا آپ نے یا کسی نے کیا, فإنک اذا من الظالمین, تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے, یعنی شرک کرنے والوں میں سے, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. وہیں یمسک اللہ بضر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں یمسک اللہ بضر, اے پیارے رسول اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی بضر نکرا ہے, کوئی چھوٹی بڑی تکلیف دینا چاہے, فلا کاشف لہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. وہیں یریدک بخیر فلا راد لفضلہ, اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا, اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث قدسی حضرت ابو ذر کی, کہ جان لو اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے, الا کہ اللہ تعالیٰ اس نفع کا ارادہ تمہارے ساتھ رکھتا ہے. اسی طرح پوری دنیا کے لوگ اس طرف ہو کر کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے گا. اس وجہ سے ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ ہی سے استعانا, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, اگر آپ کو جانا ہے کسی آدمی کے پاس کسی کام کے لیے تو وہاں بھی آپ سب سے پہلے بسم اللہ کریں اور بسم اللہ کر کے اس کام میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اور یہ اگر ذہن میں بات آ گئی کہ وہی سفید اور سیاہ کا مالک ہے, چاہے تو ہمیں جاب وظیفہ دے سکتا ہے, چاہے ہمیں کام دے سکتا ہے, نہ چاہے تو نہ دے سکتا ہے, اگر یہ دل میں بات آ گئی تو شرک ہو گیا یقیناً, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مسیحت پر سب کی مسیحت ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اس وجہ سے توحید کے ان معاملات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ, اللہ ہی کے پاس رزق ہے, اس کے علاوہ اور کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, صرف اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی کا شکریہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, دیکھیے یہ اصل کو مخاطب کر کے, گویا اصل کو چیلنج کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے, مدد مانگتا ہے, عبادت کرتا ہے, اس چیز کی کہ اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا یا اس کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکتا. من لا یستجیب لہ الا یوم القیامہ, قیامت تک نہیں وہ کر سکتا ہے, طاقت ہی نہیں ہے. اور یہ سارا ہے وہم ان دعائہم غافلون, اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی دعا سے غافل ہیں, یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں. یہی حال ہے درختوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے, قبروں کے ساتھ جو استغاثہ اور استعانہ کیا جاتا ہے. کیا یہ کوئی شخص ایک مسلمان عقیدے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں مدد دے سکتے ہیں؟ اگر ایسا سوچنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے عاری ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل کو مخاطب کر کے کہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے, آدمی جب کام کرتا ہے, آدمی مزدوری کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے مزدوری ملے گی, کسی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے مزدوری ملے گی، لیکن اگر کوئی شخص جا کر کے بغیر کسی طلب کے کسی کا کام کرنے لگے اور وہ محتاج بھی ہو کہ اس کو مزدوری ملے، کھانے پینے کا کام کرے، تو اس کو لوگ بیوقوف ہی بنائیں گے. حقیقت یہ ہے کوئی بھی کام کرے، بڑا کام بڑے سے بڑا کام ہو تو بڑی مزدوری بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹا کام ہو تو مزدوری چھوٹی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گمراہی کی بات ہے. عام روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کام کرے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ومن اضل. تو دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں، اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ اس کا کوئی اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ اس کو جواب دے سکتے ہیں، اور قیامت تک وہ نہیں جواب دے سکتے. الا یوم القیامہ وہ من دعائہم غافلون. وہ ان کی دعا اور ان کی پکار اور ان کے استغاثہ استعانت وہ غافل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے. خبر والا ایک بڑے سے بڑا بزرگ ہو جس کو ہم نے یعنی غوث پاک کا نام دے دیا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی کلام پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ائمہ کرام کے عقیدے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں، یقیناً نہیں سنتے ہیں. جب وہ ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ہماری مر کر کے زندگی میں بھی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے، مر کر کے کیسے ہماری مدد کریں گے، کیسے ہمیں روزی دیں گے، کیسے ہمیں کسی طرح درختوں کی جو پوجا کرتے ہیں، درختوں سے اولاد طلب کرتے ہیں، یا کسی کھمبے سے بھی اولاد طلب کیا جاتا تھا، آ کر کے عورتیں چمٹتی تھیں. کھمبا ایک پتھر ہے، وہی پتھر جس کو تراش کر کے آدمی سنم بناتا ہے پوجتا ہے. آج وہ مسلمان اس کھمبے کو جو کھمبا بنایا گیا ہے بلڈنگ کے لیے اس کو پوجنے لگے، اس سے طرف کرنے لگے. کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا، کانوا لہم اعداء جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں فرعون کی طرح، وہ کہیں کہ مجھے ہی رب اعلیٰ کہو، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا اور سب سے بلند رب تمہارا ہوں. ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں، لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پوچھتے تھے، ہم ان کی عبادت یا ان کے پوجنے سے ہم غافل ہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمیں پوچھتے تھے. وہ مندیا قیامت کے دن وہ دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. شیطان خود کہے گا، جب فیصلہ ہوگا شیطان کہے گا کہ ہم نے تو صرف بلایا تھا، ہم نے مجبور نہیں کیا تھا اور تم ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور شیطان کے لیے چڑھاوے دیتے ہیں سب کچھ. بہرحال شیطان یا کوئی بھی جس کے لیے نظر و نیاز دیا جاتا ہے یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، قیامت کے دن وہ جب ان سے پوچھا جائے گا، ان کو خبر نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کو یاد دلایا جائے گا، سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے ہیں لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ تم نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پاک ہے، ہم نے تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا، لیکن اگر کہا بھی ہو تو جانتا ہے، انکا علام الغیوب، تو دل کی باتوں کو اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے جائیں گے، اسی طرح تمام معبودات جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے لا کر کے لوگوں کے سامنے، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کو پوچھتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا، درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں. اس کے بعد سب پتھروں کو یا اس طرح کی چیزیں جن کو پوجا کر کیا کرتے تھے ان کو سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. سب جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پتھروں اور درختوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نخواستہ اس میں ڈالے جائیں گے، نہیں. جو پتھر یا درخت جو عام طور پر پوجے جاتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ فنا کرے گا، ہر اس چیز کو، کوئی اگر درخت کو بھی پوجتا تھا یا کوئی جانور کو پوجتا تھا، اس کو بھی فنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. آخر میں فنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پتھر اور درخت کے قسم کے جو معبودات لوگوں کے تھے، انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تاکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہم واقعی گمراہی میں تھے. وکان ہوگئے عبادت ان کافرین. اس کی تفسیر علماء نے بہت لمبی چوڑی کہی ہے کی ہے، لیکن بہرحال دعا کا کی جو تفصیل کی جاتی ہے کہ دعا یا طلب کسی چیز سے. دو قسم کا ہوتا ہے وہی کہ ایک ایسی طلب ہوتی ہے, ایسی درخواست ہوتی ہے یا ایسی مدد ہوتی ہے جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے. ہر ایک آپ جیسا کہ عربی کا شعر ہے کہ چاہے نہ چاہیں یا مانے نہ مانے ہر ایک دوسرے کے خادم ہیں. بعض ان لباس و لم یشعروا خدموا. آپ جاتے ہیں کسی درزی کے پاس, آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے محتاج ہیں, ان کی مدد کے محتاج ہیں. اگر وہ بائی کاٹ کر دیں آپ کا تو آپ کا کپڑا نہیں سلا جائے گا. اسی طرح اگر ان کو ضرورت پڑی علاج کی, ڈاکٹر ان کا علاج نہ کریں تو وہ ان کا علاج نہ چلے گا. ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنا رکھی ہے. ان چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد یہ شرعی چیز ہے, بلکہ مدد کو نہ لینا یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے ساتھ دوا بھی نازل فرمائے, تداو عباد اللہ, اللہ کے بندے دوا کیا کرو. تو جب دوا کیا کریں گے جائیں گے, ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, حکیم صاحب کے پاس جائیں گے, یہ مدد مطلوب ہے کرے تھا بس. لیکن وہ مدد جس کی صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے, یہ ان سب کی یہ سب شرک کے اقسام میں سے ہے اور وہی عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تاکہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو, بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے, ہم بیٹھے رہیں گے, ہمارا کھانا پینا ہمارے سامنے آئے گا, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا, اللہ کا حکم ہوگا تو دے گا. ایک صاحب نے کسی نے کہا بھائی بچوں کی شادی کیوں نہیں کرنا, بچوں کی نہ بچوں, کہا اللہ کا حکم جب ہوگا تو ہو جائے گا. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کے استعمال کرنے کو واجب کیا ہے آدمی کو. اگر سامنے کھانا رکھا ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کھائیں گے یا منہ بڑھا کر کے نہیں کھائیں گے تو کھانا منہ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بغیر کسی اسباب کے بہت سی چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس کو یہ نہ سمجھے آدمی کہ نہیں ہم وہ اسباب بھی نہ استعمال کریں. اسباب کا استعمال کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ توکل کے معنی کیا ہیں, تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے. ایسے کہا نہیں, اے اصل و توکل اللہ, اس کو باندھ دو پھر اللہ کا توکل کرو, اللہ پر توکل کرو, باندھ دو. باندھنے کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہ چھوڑ دو اللہ توکل, وہ کہیں بھی چلی جائے گی پھر آ کر کے تمہیں ملے گی. نہیں, اسباب ہیں اس کو باندھ دو, اس کے بعد توکل کرو. ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے اس کی رسی بھی کاٹ دے, ہو سکتا ہے وہ توڑ لے. جب اللہ کا توکل اللہ کی مدد رہے گی تو یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی. اپنی حد تک جو کچھ کرنا ہے اس کو آپ کا کرنا واجب ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں توکل کا مطلب یا اللہ سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے یہاں تک کہ جا کر کے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں خریدیں گے کیونکہ ان سے مدد لینا ہو جائے گا. تو یہ چیز بہرحال ایک عام بچہ ہو یا کافر ہو مشرق ہو, یہ بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا, کہے گا یہ تو عین عقل کے خلاف ہے. اسلام جو ہے عقل اور دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عقل اور دین میں تصادم نہیں ہے, عقل کے ساتھ چلتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم توکل اس طرح کریں گے یا اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, گھر میں بیٹھے اژدہے کی طرح ہمیں روزی آتی رہے گی, یہ چیز بہرحال غلط ہو جاتی ہے. جو چیز اللہ سے مانگنی ہے اگر نہ مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا الدعاء هو العبادة, کہا نہیں گیا بلکہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادة. ایک لفظ میں ایک روایت میں الدعاء مخ العبادة, الدعاء جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے, لیکن یہ روایت جو ہے اسنادی طور پر ضعیف ہے. اصل روایت جو صحیح ہے الدعاء هو العبادة, مخ العبادة سے هو العبادة میں زیادہ طاقت ہے, یعنی دعا جو ہے وہی عبادت ہے. اور دوسرا لفظ جو ضعیف لفظ ہے الدعاء مخ العبادة, دعا جو ہے عبادت کی جڑ یا عبادت کی مغز ہے, اس میں کمزوری ہے. صحیح لفظ جو ہے کہ دعا وہی عبادت ہے, کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی انکساری, اپنی کمزوری, اپنی تواضع, اپنی حاجت ظاہر کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے, بہت ہی پسند ہے. یہاں تک کہ گناہ کر کے آدمی جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ لو لم تذنبو, اگر گناہ نہ کرو, ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس طریقے پر اور اس فطرت میں کہ تم گناہ کرو گے, لیکن تمہارے اوپر واجب ہے کہ توبہ بھی کرو. لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر کے ایسی قوم لائے گا کہ گناہ بھی کریں گے اور پھر توبہ بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی ہو فوراً اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں, دعا کریں رب اغفر لی وارحمنی, رب اغفر لی ولی والدیا. یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ چسپاں کرنا یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے جا کر کے کسی قبر پر کہ ہمیں معاف کر دیجئے آج ہم نے گناہ کیا ہے, تو یقیناً اول تو عقل کا سے کوری بات کر رہا ہے. عقل اس کو نہیں مانتی کہ جا کر کے مٹی کے سامنے آپ اپنے سجدے کو رگڑیں اور اس سے مانگیں, اپنی زمین کو رگڑیں اور اس سے مانگیں, یہ عقل بھی نہیں مانتی. دوسری بات ہے عقل سے بڑھ کر کے شریعت نے اس کو آئین شرک کہا ہے. بہرحال یہ چیز جس کو کہا جاتا ہے عبادت یا دعا طلب, یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس کو اگر دوسرے کے ساتھ کیا آپ نے یا دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق آپ نے جوڑا, دوسرے سے مانگا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آئین شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. جب تم پریشانیوں میں گھر جاتے ہو تو تمہاری دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ عین واقع تھا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. یہ کفار جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, یا یہ فطرت ہے ہر انسان کی کہ جب دوسرے اوقات میں وہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں, لیکن جب عین اس مصیبت میں گھر جاتے ہیں کہ اب جہاں کنی کا عالم آ رہا ہے, ہلاکت کے شک کا یقین ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا ہے. اور جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور وہ کشتی بھور میں جاتی تھی تو صرف اللہ ہی کو مخلص اور یہ کر کے کہ اب تو ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا پکارتے تھے. اسی طرح ایک صحابی کے اسلام کا طریقہ, وہ جیسا کہ آیا ہے فتح مکہ کے وقت, اکرمہ نام تھا ان کا, اکرمہ بن ابی جہل نہیں دوسرے اکرمہ ہیں. فتح مکہ کے وقت بہت سے لوگ بھاگ گئے. فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ نے, اور آ کر کے آپ مکے میں فاتح طور پر داخل ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بھگایا تھا سب نے اور آپ چھپ کر کے جان بچا کر کے نکلے تھے, اور ایک زمانہ آیا کہ اللہ کے فضل سے فاتح فوج لے کر کے آپ داخل ہوئے. اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں گھس جائے گا اس کو امن ملے گا. حضرت ابو سفیان بیچ میں راستے میں, حضرت عباس کے خاندان کے تھے, اپنے قریبی تھے, دوست تھے, حضرت عباس جا رہے تھے ہجرت کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی مدینے سے مکے کی طرف حرکت کا علم نہیں تھا. راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں. راستے میں جب آپ اترے تو پیارے رسول کی مکے کے قریب اترے اور جا کر مرو زہران جو قریب میں ہے آپ اس کو دیکھا, میں جا کر کے یہ سب جگہیں دیکھی ہیں تاریخی طور پر, تو یہ جو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر ہے نوریہ میں, اسی کی بائیں طرف لائن لے کر کے آپ جائیں گے تو حدیبیہ تک کا علاقہ, اس بیچ میں ایک قریہ اب بھی ہے مرو زہران کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں لوگ, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کی, بہرحال ایک بڑے آدمی شریف آدمی, ان کو فکر ہوئی. آئے تو دیکھا کہ خبر پہنچ چکی ہے مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے, کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کسی مقصد سے مکے, ابو سفیان سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو, پوچھا کہ یہ, اور یہ بھی ایک سیاست دیکھی پیارے رسول کی جنگی سیاست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ دور تک پھیل جاؤ اور جہاں تک ہو سکے دور دور تک اپنے کھانے وغیرہ پکانے والی آگ جلاؤ. جب نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے, دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. حضرت ابو سفیان کے دل میں روب وہیں بیٹھا, کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے اور قریش ابیدت قریشن, اب تو قریش جو ہے ہلاک کر دیے گئے اور ختم کر دیے جائیں گے, ملی امیٹ کر دیے جائیں گے. حضرت ابو سفیان گزرتے گئے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا, حضرت عباس نے کہا کہ چلو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تم کو لے چلتے ہیں, ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو, حتی افکر فی الامر, کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں سوچوں. حضرت عباس نے کہا کہ وإلك آمن قبل أن تنفرد سالبتك. اس گردن کو الگ ہونے سے پہلے ایمان لیا, کیونکہ اب موقع نہیں ہے. کھینچ کر کے لے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. وہ خود کہتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں, واللہ ما اسلمت الا خوفا من السيف, یعنی ڈر کر کے میں اسلام رہا. ثم ادخل اللہ الایمان فی قلبی, پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو میرے دل میں داخل کر دیا. یہ ہے فتح مکہ کا, کہ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں کہاں سے شروع ہوئی تھی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا, آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ من دخل دار ابو سفیان. ہاں, حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول, ابو سفیان یہ سردار قوم ہیں, ان کو کوئی ایسا تمغہ دے دیجئے تاکہ ان کی عزت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ان کو بھی امن ملے گا. دیکھیے, یہ تمغہ دیا, تمغہ شرف دے دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا. کچھ لوگ تھے وہ بھاگے, ان میں ایک اکرما تھا, نام میں پورا نہیں جان رہا ہوں, اکرما نام کا تھا, نام کے تھے, یمن کی طرف سمندر کے راستے سے بھاگنا چاہے, راستے میں گئے تو سمندر بھور میں پڑ گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب آ گئی. سب نے کہا کہ اب اس وقت لات اور عزا کام نہیں آئیں گے, صرف اللہ تعالیٰ کام آئے گا, اللہ تعالیٰ ہی کام دیں گے. تو انہوں نے کہا واللہ اگر اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا تو کسی وقت کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تو پہلے ہی جا کر کے اپنا ہاتھ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈالوں گا. دیکھیے, فیدا رقب الفل کا دا اللہ مخلصین له الدین, یہ عقل کی بات ہے, آدمی سوچ سکتا ہے. اسی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں کلام پاک کو آپ جگہ جگہ دیکھ جائیے, جہاں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, افلا تعقلون, ام لہم قلوب لا یعقلون بها, ام لہم عین لا یبصرون بها, کیا آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے اس آنکھ سے. تو یہ سب چیزیں ہیں, عقلی بات یہ ہے. انہوں نے عقل سے کام لے کر کے کہا کہ آج کے دن اگر اللہ کے علاوہ لات اور عزا کام نہیں آ سکتے تو پھر کسی دن وہ کام نہیں کر سکتے, اور وہیں قسم کھا لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس مشکل سے یا ڈوبنے سے تو سب سے پہلے جا کر کے میں لَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایمان لائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے حقیقت اس کی, یہی ہے حقیقت اس کی. یعنی لیکن پرانے زمانے کے کفار ایسے تھے, تاریخ میں آتا ہے کہ جب صلیبی قوموں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو ترکیہ میں کہتے ہیں کہ اس وقت تصوف کا بہت زیادہ زور تھا, اور قبروں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں, تصوف کا ایک تعلق جو ہے قبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مراقبہ کرتے ہیں, قبروں سے علم لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب فوجیں ان کی آ کر کے گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف, تو دوڑ کر کے علماء قبروں کے پاس جا کر کے اور ان سے مدد مانگنے لگے, رونے گڑنے لگے. اسی حالت میں فوج داخل ہوا اور ایک ایک کو قتل کیا. کفار تو سمجھتے تھے کہ ایسے گاڑھے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا, لیکن اس زمانے کے مسلمان ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اس گاڑھے وقت میں بھی انہیں سے مدد دیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تاریخ کی امانت ہے, یہ ذکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص, جو ذات یا جو کوئی بھی کسی وقت بھی نہیں مدد کر سکتا ہے, وہ گاڑھے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا, گاڑھے وقت میں مدد کر سکتا, دوسرے وقت میں مدد نہیں کر سکتا. اس وجہ سے افمن یجیب المضطر اذا دعا, اللہ ہی کے علاوہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو مضطر یا پریشان حال کی دعا کو صرف اللہ ہی قبول کرتا ہے. ویکشف السوء, اور ان کو پہنچی ہوئی مصیبت سے نجات دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین میں رکھ کر کے تمہاری حفاظت کرتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہے ایک گیا دوسرا آیا, باپ مرا بیٹا مرا باپ اس کا بچہ پوتا, اس طرح ایک دوسرے کے خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب انتظام کر رکھا ہے. الہما اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ یہ دیکھیے کلام پاک کی آیت ہے, اور یہ عقل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آدمی سوچے. عقل سے بڑھ کر کے شریعت کا مسئلہ عقل کے خلاف کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا, بہت سے منافقین تھے لیکن ایک منافق کا قصہ یہ ہے, یو ذل مومنین, بہت سے منافق تھے تو وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں, اور اندر اندر وہ مسلمانوں کے خلاف رکھنا اندازیاں, مسلمانوں کے خلاف اتنا انگیزیاں کرتے رہتے تھے. تو ان میں سے ایک منافق اس طرح کا بھی تھا, یو ذل مومنین, وہ مسلمانوں کو تکلیف کی باتیں کرتا تھا, تکلیفیں دیا کرتا تھا. فقال بعضهم, بعض مسلمانوں نے کہا, بعض صحابہ کرام نے کہا, قوموا بنا, چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استغاثہ طلب کریں اس منافق کے بارے میں, نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق, اس منافق کے خلاف سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم استغاثہ کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انه لا يستغاث به, یہ جان لو تاکیدی بات ہے, انه لا يستغاث به, مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استغاثہ کا سرعی لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے, مغیث صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی غوث ایک غوث نہیں, بہت سے غوث ہیں, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی غوث ہوتا ہے, ان کا نام ہی اس طرح کا رکھتا ہے, عربی میں ہو اردو میں, عربی میں غوث پاک کی قبریں ہمارے خیال سے پاکستان میں بھی ہیں, ہندوستان میں بھی ہیں, کوئی ہمارے کہ ہم جو رسوا کوئی کیوں نہ غرق دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا, یعنی ایک ہی مزار نہیں ہے, وہی غوث پاک ہندوستان میں بھی, وہی برما میں بھی, وہی بنگلہ دیش میں بھی ہے, وہی جا کر کے مصر میں بھی مدفون ہے. سبحان ربی نا. تو کہنے کا مطلب ہے صرف غوث جو ہے اللہ تعالیٰ, مغیث اللہ تعالیٰ, سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, جن آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کر سکتے تھے, اس کے خلاف کر سکتے تھے کہ بھائی تم کیوں اس طرح کا ستاتا, اور کیا بھی بہت سے منافقین کے بارے میں آپ نے ان کو تنبیہ بھی کی, لیکن جہاں صحابہ کرام کے عقیدے کے متعلق یہ اختلاف خلاف نکلا روکنا ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغاثہ اور استغاثہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ, صرف اللہ ہی سے یہ مدد دی جا سکتی ہے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مبارک توحید کی باریکیوں کے بارے میں. اس وجہ سے مناہی الفاظ جو ہیں, جن الفاظ سے منع کیا جاتا ہے, یہ استغاثے کا لفظ غیر اللہ کے علاوہ نہیں استعمال ہونا چاہیے, جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. استعانہ الگ چیز ہے, استمداد الگ چیز ہے, مدد لینا, عون طلب کرنا, لیکن استغاثہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی کا حق ہے, اور اللہ ہی اس مصیبت کو تم سے ٹال سکتا ہے. دوسرا باب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اَن يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, کیا یہ لوگ ایسی چیز کے ساتھ, ایسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک بناتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے ہیں, یہ معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں, اور نہ وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں, وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, نہ سے اپنے ہی نفس کی مدد کر سکتے ہیں, خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, دوسرے کی مدد کیسے کریں گے. یہی چیز ہے, ایک پتھر ہے, اس پتھر کو آخر اس پر اگر کوئی ہتھوڑا مارے, ہتھوڑا مار کر کے ہی, چینی مار کر کے ہی اس کو تراشا گیا ہے نا, اس کی آنکھ اور ناک بنائی گئی ہے, کیا وہ چیخ سکتا تھا؟ نہیں, یا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں نہ توڑو نہ پھوڑو نہ کچھ. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں, یہ پتھروں کو جو پوچھتے ہیں بتوں کو, وہیں اسلب ہم زباب سے لا یستنقذوا منہ, اگر مکھی آ کر کے اس کے اوپر دودھ بھی ڈالتے تھے, کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا پکا کر کے جو اپنے بچوں سے بھی اس سے بکیلی کرتے تھے, اپنے بچوں سے بھی, بچوں کو بھی وہ کھانا نہیں دیتے, چلا کر کے بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے. دودھ جو اچھے سے اچھا, مطلب ہے کہ پہلا دودھ جو ہوتا تھا وہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈالتے تھے, مکھیاں آ کر کے بیٹھتے تھے, کتے آ کر کے چاپتے تھے, یہاں تک کہ لومڑیاں آ کر کے اس سے پیشاب کرتی تھی. ایک صحابی کا قصہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا انہوں نے کہ تنبیہ ہوتی ہے کسی وقت, لیکن آدمی کبھی سوچتا ہے, حس بھی اس میں رہتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ کیا کریں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے. ایک صحابی تھے, طائف کا جو عزا کا لات عزا تھے, اس میں سے کسی ایک کے اوپر لا کر کے کسی نے دودھ ڈالا, اس پر آ کر کے کتے نے چاٹا, دیکھ رہے ہیں تماشا بیٹھے, پھر آ کر کے لومڑی نے آ کر کے اس پر پیر اٹھا کر کے پیشاب کیا, تو اٹھ کر کے چیخ کر کے کہا عرب یبول الثعلبانو برأسہ, کیا لومڑیاں جس کے سر پہ پیشاب کرے وہ رب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کی عبادت کرتے اس کا مطلب ہم سب سے بڑے گمراہ, آ کر کے وہی مسلمان ہو گئے. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے, ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اپنی خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, اپنا نفع نقصان خود اپنے نفس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں, تو پھر دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ والذین تدعونهم من دونه ما یملکون من قطمیر, اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو, جن سے مدد مانگتے ہو اور جن سے حاجت طلبی کرتے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر, قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلاف جو ہوتا ہے, دیکھیے کھجور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کھجور میں سب سے بڑے پہلے آپ یہ سمجھیں گٹھلی ہوتی ہے جس کو نوا کہتے ہیں, عربی میں اس کو نوا کہتے ہیں, اور اس گٹھلی کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں, اور وہ جو گٹھلی میں بیچ میں ایک سق ہوتا ہے, لکیر ہوتی ہے, اس میں ایک پتلی سی پتلا سا تاگا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے طلبہ لوگ بیٹھے ہیں, فتیل, لا یظلمون فتیلا, اس کو فتیل کہتے ہیں, وہ جو پتلی سی لائن ہوتی ہے اس پر. اچھا, اس کے بعد پھر کھجور کا جو گودا ہوتا ہے, کھجور کے اوپر جو گول سا وہ ایک ڈھکنا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو خما کہتے ہیں, خما. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطمیر جو ہے باریک ایک دھاگے کی طرح ہے, چھوٹا سا, اس کی بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں, تو پھر تم ان کو کیسے ان سے اپنی حاجت طلبی کرتے ہو؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو قبول سن نہیں سکتے, سن ہی نہیں سکتے, یا تو پتھر ہے یا حجر ہے یا شجر ہے یا مقبورین ہے, کوئی تمہاری دعا کو, تمہاری ندا کو, تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی مقبور یا کوئی پتھر یا کوئی درخت ہماری آواز کو سنتا اور ہماری طلب کو قبول کرتا ہے, تو یقیناً وہ عقل سے بھی کورا, دین سے بھی کورا, شرک کا سب سے بڑا شرک کا مرتکب. وَلَوْ سَمِعُوا, یہ مان لو کہ اگر سن بھی لیں, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, بہت سے لوگ یہودی لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا, ٹھیک ہے وہ سن تو لے گا لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, آج گائے جو پوچھتے ہیں, گائے سن سکتی ہے, گائے کو چیخو تو وہ متربع ہوتی ہے, متوجہ ہوتی ہے, بچڑا ہے, بیل ہے, سب کچھ ہے. عجل اگر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی قوم نے پوچھنا شروع, سن تو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جانور ہو, سن لے, لیکن سننے کے بعد تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا یا تمہاری طلب کو وہ پوری نہیں کر سکتا. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے یا ہم سے ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے یا ہمیں آپ کے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک کرتے تھے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اللہ کی طرح کوئی تمہیں صحیح بات بتا نہیں سکتا ہے. صحیح روایت میں ہے, بخاری شریف, مسلم شریف وغیرہ میں ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیته, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں, سجا کہتے ہیں سر میں جو چوٹ آئے, عربی کے الفاظ بہت ہی دقیق ہیں, اگر تھوڑی چوٹ آئی اوپر کی سجا کہیں گے, اور اندر چلی گئی اگر وہ کیا نام ہے ہڈی نظر آ گئی تو کہیں گے موضحا, کیونکہ وہ ہڈی کو ظاہر کر دیا اس نے, اور اندر چلی گئی تو اس کو کہیں گے ماموما, اس طرح کا وہ ہے. اور عربی میں دیات وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ تفصیل آتی ہے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جیسا کہ آتا ہے کہ کسی کافر نے پتھر مارا, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے, خود کا عہد کے درمیان خود کے جو کیا نام ہے کیلیں تھیں یا اس کے جو حلقے تھے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یا کیا نام ہے جبہ میں وہ دھنس گیا, تو خون کافی نکلا, یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ چیخ اٹھی, خون رک ہی نہیں رہا ہے. پھر کسی نے بتایا کہ حضرت جبریل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میں ایک جگہ تھی جہاں ابھی ہوگی محراث, اس کا نام رکھا جاتا تھا, محراث کا مطلب اوکھلی ہوتی ہے گہری, وہ ایسی جگہ کہ بارش کا پانی وہاں رک کر کے کچھ دن رہتا تھا. بارش ہوئی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پانی لائے, وہاں سے دھو رہے نہیں جا رہا. آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ چٹائی کو جلا کر کے اس میں بند کر دیا, ڈال دیا جائے تو خون رک جائے گا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا, اور اس کے بعد یہ سب قصے صحیح روایات میں ہیں. آپ کے دندان مبارک بھی صحیح ہوئے جانتے ہیں, لیکن ربائیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کنارے, یہ دو دانتوں کے علاوہ جو کنارے ہوتے ہیں تیسرا یا ادھر سے تیسرا, یہ ربائیہ کہتے ہیں. آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقال, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیف یفلح قوم سجوا نبیہ, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا, اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا. فنزلت, تو یہ آیت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء, یعنی دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بشر سے اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے غصے میں ناراضگی میں یہ بات کہہ ڈالی کہ یہ قوم اب کامیاب نہیں ہو سکتی. دیکھیے بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کے احوال مختلف رہتے ہیں, کبھی آدمی بڑے سے بڑے معاملے میں صبر کر جاتا ہے, کبھی چھوٹے معاملے میں بھی وہ پھٹ جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسی آئی ہیں کہ آپ غصہ ہو گئے, لیکن بہت سے بڑے بڑے معاملات میں بھی آپ نے صبر کیا. یہ آپ کی بصیرت کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہیں تو نور کو یہ سب عوارض راہق نہیں ہو سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. یہی تعبیر کیا جائے گا, اس میں پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے. ہر وہ بات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ کے دربار میں اس کی شرعی حیثیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, وہی کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں کی کسی بات کی, اگر پیارے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر, اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تو تنبیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیس لک من الامر شیء, معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیے, لیس لک من الامر شیء, اب یہاں اگر یہ معمولی عقل کا آدمی ہے تو یہ سوچ رہے کہ معاملات, کسی کو ہدایت دینا یا اس چیز کا مالک ہونا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے, اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے, تو وہ غلط, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا ہے پیارے رسول کی ذات مبارک سے. جب پیارے رسول کی ذات مبارک سے اس کا انکار ہے, تو پھر ایرے غیرے یا پیارے رسول کی امت کے کسی آدمی کے ساتھ اس چیز کو لگانا یا اس چیز کا طلب کرنا, یہ عین گمراہی ہے, عقل کے خلاف ہے. جب پیارے رسول کی ذات ایسی کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ, جب آپ سے یہ درجہ چھین لیا گیا, تو پھر یہ درجہ کسی ولی کو یا کسی اور کسی شیخ کو یا پیر کو یا اور کسی کو دینا, یہ عین شرک ہوا تھا, چاہے وہ پیر زندہ ہو یا مردہ ہو یا درخت یا جو کچھ بھی ہو. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کو کہتے ہیں قیاس اولا, یعنی جب یہ چیز پیارے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ لگانا یا دوسرا کوئی دعویٰ کرے کہ ہم اس کے مالک ہیں, تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی نسبت کو دور فرما دیا. کئی فیوف لے قوم سجو نبی فنظر لئی صلی اللہ علیہ امر کئی ان, حضرت ابو طالب کا قصہ آپ کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے, دین اسلام لے آئے, کیونکہ زندگی بھر ان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, آپ کے ساتھ مقاطع بھی کیا, سب نے بائی کاٹ کیا, جا کر کے سیب ابی طالب میں جا کر کے وہاں 3 سال تک گزارا حضرت ابو طالب نے بھی. اس کے باوجود اللہ کی توفیق نہ ہوئی, ان کو ہدایت نہ ملی, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا. دار رسول عین وقت پہ آ کر کے ان کے سرحانے بیٹھ کر کے جانکنی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ, چچا محترم ایک کلمہ بول دیجئے, مجھے موقع مل جائے گا اللہ کے سامنے آپ کے خلاف لڑنے اور جھگڑنے کا. یعنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی یعنی حجت پیش کر کے آپ کو بخشوا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہا, انہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر کے کہا کہ نہیں, میں اپنے دادا اور پردادا ہی کی دین پر مرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, انک لا تهدی من احببت, جس کو چاہے آپ ہدایت دیں یہ نہیں ہو سکتا. انک لا تهدی من احببت, اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے.
تو یہ ہے جب پیارے رسول کے ساتھ یہ ہوا تو کسی امتی کے کسی فرد کے ساتھ وہ خصوصیت جو اللہ کی ہے لگانا یہ کتنے بڑے جرم عقلی جرم ہے اور دینی اور شرعی جرم بھی ہوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے فجر کی آخری رکعتوں میں تو آپ یہ کہا کرتے تھے اللہم لعن فلانا, اے اللہ تعالیٰ فلاں کے اوپر لعنت فرما, فلاں کے اوپر لعنت بھیج. بعد ما یقول سمی اللہ, جب سمی اللہ یعنی دعائے قنوت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ, کہنے کے بعد ربنا لک الحمد, اے اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت بھیج اور فلاں کو رحمت سے دور کر, اے اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر. فانزل اللہ لیس لک من الامر شیء, اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آیت نازل فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ جو چاہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی, اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو انہی میں سے جن پر لعنت بھیجی جاتی تھی ان کی قوموں ان کی اولاد میں لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی. تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر مرضی کو قبول نہیں فرمایا یا آپ کی ہر مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی, تو پھر دوسرے شخص کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چیز ہم مسلمان کو سوچتے رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں, آپ کی بعض دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی, تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ ذرا سا ایک نظر ڈال دیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی, ایسا اعتقاد رکھتے ہیں لوگ, جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے قسم کے دغاباز. ہم نے دیکھا ایک آدمی کو جو میں گیا تھا یہاں سے, جو پہلے فیل بان تھا, جس کو یعنی عام زبان میں فیلوان کہتے ہیں, فیل بان یعنی وہ ہاتھی, کسی کا ہاتھی تھا, اس کو لے کر کے ادھر اس کے لیے چارہ کاٹتا تھا ادھر کاٹتا تھا, اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے اس طرح کا کہ جو پھلدار درخت تھے ان میں سے توڑ کر کے جب گراتا تھا تو آم وغیرہ یہ اور بارہ. تو آخر میں جا کر کے ہم نے دیکھا, ابھی ہمارے خیال سے 10 سال کا مسئلہ ہوگا, وہ پتلی سی بانس کی لمبی چھڑی لے کر کے, لمبی چھپکی لے کر کے, اور وہ اس پر کم سے کم 25 قسم کا چپڑا باندھ کر کے اور چلتا تھا. یہ ہوا 10 سال بعد. پھر ابھی چند سال کے بعد, پھر 2-3 سال کے بعد گیا تو دیکھا کہ ایک بازار ہفتہ واری ہے, اس سے آتے ہوئے داہنے طرف ایک چھوٹا سا کٹیا تھا کسی زمانے میں کسی سادھو کا, چھوٹے چھوٹے خوبصورت درخت آم وغیرہ کے, اس میں بیٹھا ہے اور لوگ جمگھٹا لگائے ہیں. ادھر سے ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ جمگھٹا کہاں آ رہے, وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں, ان کا نام تھا صالح محمد صالح, کہتے وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں. ہمیں خیر کیا مطلب ہے, کہا وہ آج کل تو وہ اگر ایک نظر بھی کسی کے اوپر ڈال دیں تو بس اس کی دنیا بن جاتی ہے. یقیناً لوگوں نے بتایا, کہا لوگ جاتے ہیں اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے اور ٹیک کر کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے, اور جس کی طرف نظر اٹھا لیا وہ کل ہی سے اس کی برکت اس کو نظر آنے. دیکھیے عجیب ہے دنیا والا, جو شخص میں جانتا ہوں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, صرف رمضان کے موقع پر آ کر کے مسجد دھوتا تھا اور مسجد میں جو افطاری وغیرہ پہنچاتے تھے لوگ اس کو کھاتا, کیونکہ اسی قسم کی زندگی اس کی گزری تھی, اور رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا کہتے ہیں لوگ. اور وہ سب سے بڑا, اچھا وہ سنا ہے مر گیا اس کی قبر کو بھی لوگوں نے بہت بڑا وہ بنا لیا ہے, کیا نام ہے مزار کا. عجیب ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ. یہ روایت نہیں, ایک دوسری روایت میں ہے, یدعو علی صفوان بن امیہ و سہیل بن عمر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر اور حارث بن حسام کے اوپر آپ بد دعا کرتے تھے. فنزلت, اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء. آپ دیکھیے یہی سہیل بن عمر ہیں مکے کے, جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں سب سے آگے تھے کہ اس سال آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں, ہماری اجازت کے بغیر آپ آ رہے ہیں, اس وجہ سے اس سال آپ جائیں اور آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں, شرط یہ ہے کہ ہتھیار جو ہے آپ میان میں رکھ کے آئیں, کھلے ہتھیار لے کر جائیں شروع کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ 3 دن تک بند کی جا رہی ہے, یہ سب ہو کر کے. تو صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے, سہیل ابن عمر سب سے آگے آگے تھے اور انہی کے ذریعے سے صلح ہوئی. جب حضرت علی لکھنے لگے, بخاری شریف کی روایت میں ہے, حضرت علی لکھنے لگے ہذا ما قاضى محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر, یہ جو آپس میں اتفاق ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان, ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے, کہا کہ نہیں رسول اللہ مت لکھو, محمد لکھو صرف, اگر رسول اللہ مان لے تب تو مسئلہ ہی نہیں, اس کو ہی رہ گیا. تو کہنے کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے ان کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, فتح مکہ کے موقع پر انہوں بھی ایمان لائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبتی دوست بن گئے. یہاں تک کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجتے تھے کہ میرے لیے زمزم بھیج دیا کرو. فکان یرسل علی الاداوی والقرب, یہ روایت الفاظ ہیں روایت کے, کہ وہ کیا نام ہے مسکیزوں میں اور برتنوں میں بھر کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم بھیجا کرتے تھے. یہ سہیل ابن عمر ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ وانذر اسیرتک الاقربین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت انذر اسیرتک الاقربین, اے پیارے رسول اپنے قریبی قریب سے قریب قبیلے کے لوگوں کو سب سے پہلے آپ اللہ کی سے ڈرائیے, یہ تیسری آیت سمجھ لیجیے, چوتھی آیت سمجھ لیجیے. جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک, اس کے بعد یا ایھا المزمل, پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر, پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, اے پیارے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے, کیونکہ الاقربون اولی بالمعروف, ہر خیر میں رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ہے, اور یہی چیز ہے جس کو چھوڑ کر کے مسلمان بہرحال ناکام ہے اور مسلمانوں میں نفاق اور شقاق پھیل رہا ہے. رحم ارحام یا رشتہ داری کا اعتبار اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. الرحم معلقۃ بالعرش, رحم جو حدیث شریف میں ہے یہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے, اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو مجھے کاٹے تو اس سے کاٹ, جو مجھے ملائے تو اس سے مل. دیکھیے کسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ داری جوڑتا ہے, اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کرتا ہے. بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں کبائر آپ جا کر کے دیکھیے, کتاب الکبائر جو علماء لکھا اس میں یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. یہ چیز بہرحال ایک ذمہ داری کی ہے, ہر شخص کو سوچنا چاہیے, یہ نہیں سوچے کہ ہم کھا پی رہے ہیں آرام سے دوسرا ہمارا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے. پڑوسی اگر ہے تب بھی بھوکا اس کو مارنا یا بھوکا چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو ایک خاص رشتہ دار کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں فراخی دی ہے اس قدر کی اب اس کے پاس مال بچ رہتا ہے تو رشتہ داروں کو دینا اس کو واجب ہے جو مجبور ہیں, جو مجبور رشتہ دار ہیں واجب کہا ہے انہوں نے, آپ فتاؤں میں جا کے دیکھیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں قریبی رشتہ دار آپ کے ہر خیر کے محتاج ہیں. دین دولت سے پہلے آپ تبلیغ کریں تو پہلے کیا نام ہے قریبی رشتہ داروں کو. کتنا بجا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ پورا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیا ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ وہ بیٹے جو آپ کی ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے ہیں اور آپ کی تربیت میں ہیں تو ان کو زکات کھلانا جائز نہیں ہے. البتہ بیٹیاں جو یا بیٹے جو بڑے ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے وہ اپنا کام الگ کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں, ان کو دے سکتے ہیں بڑے ہو گئے, لیکن یہ کہ ان کو تنگی ہے یا ان کے بچے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں, اپنی لڑکی کو بھی دے سکتے ہیں اور داماد کو بھی دے سکتے ہیں. یہ بلکہ وہ لوگ آپ کی زکات کے زیادہ مستحق ہیں. حضرت ام الدرداء ابو الدرداء ام الدرداء حضرت ابو الدرداء صحابی, ان کی بیوی نے آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے. اسلام میں عورتوں کا بھی الگ حصہ ہو سکتا ہے, اپنا مال تجارت بھی کر سکتی ہیں, شوہر الگ کوئی یہ واجب نہیں کہ عورت کا مال شوہر ہی خرچ کرے یا شوہر کے ہاتھ میں آ گیا, نہیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے اس میں سے میں نے زکات نکالا, لیکن وزام ابو الدرداء ان کا گمان یہ ہے کہ ابو الدرداء اور ان کے بچے بیوی کے زکات کے زیادہ مستحق ہیں. آپ کی کیا آپ کا کیا فتویٰ ہے, کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو الدرداء, ابو الدرداء نے سچ کہا وہ زیادہ مستحق ہیں. بیوی کے زکات کا شوہر وہی زکات لے کر کے شوہر بیوی کو اپنی طرف سے کھلا دے سکتا ہے. دیکھیے اسی کا زکات ہے کیونکہ وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی, شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو کھلائے, وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی, اگرچہ اس نے وہی زکات دیا کھلا سکتا. تو اسی طرح تمام رشتہ داروں کا مسئلہ ہے, لڑکی ہے, داماد ہے یا ہوتے ہیں ناتی ہیں, ان کو ہر ایک اگر اسی طرح ڈھونڈ رہتا رہے تو سب کو حق ملتا رہے گا. یہ نہ کوئی کہے کہ بھائی رشتے دار کو آپ دیں گے دوسرے لوگ محتاج رہیں گے, اس کے بھی تو رشتے دار ہیں اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں ہر رشتے دار کے ہر فرد کو غریب نہیں کیا ہے, اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں مالدار بھی ہیں. جس طرح عمر چھوٹی بڑی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو بھی. جب ہم قبروں کی طرف یا قبرستان میں جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں, یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں والے سنتے ہیں, سب سے بڑھ کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. نہیں, آپ کو پہنچائی جاتی ہے, آپ کا درود یا آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے, اور ڈائریکٹ سننے والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسلم من فی القبور, جو شخص قبر میں مدفون ہو گیا اس کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے. البتہ یہ کہ جیسے سلام کہتے ہیں آپ, تو سلام کا مطلب ہے کہ دعا ہے, السلام مبتدا علیکم اعلی دار قوم المؤمنین, مبتدا خبر ہے. یعنی جیسے سلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر, جیسے آپ گزریں اور کہیں کہ اے گھر تو سلامت رکھ, سلامت رہا, اے جان کھیتیاں اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے. یہ تو ایک عام محاورہ ہے, اللہ کھیتیاں لا رہے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. تو یہ چیزیں ایک عام محاورے کی ہیں, اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, یہ نہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اس کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. تو کیا وہ سنتے ہیں؟ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کرنے سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں, یا صحیح ہے یا غلط؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں یہاں سے یا قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوں, یہ عقیدہ غلط ہے. کسی طرح کوئی شخص بھی نہیں سنتا ہے. احترامی لفظ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے ہیں, لیکن ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا اور کچھ, یہ غلط ہو جاتا ہے. ایک احترامی لفظ ہے, حضرت کا لفظ جو ہے, اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے, لیکن اگر کوئی کہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غلط ہوگا. یہ عقیدہ, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے پیارے رسول پر, اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے. یہ روایت جڑی ہوئی روایت ہے, یہ ایک جذباتی روایت ہے, کسی نے آ کر کے جذبات میں مسلمانوں نے ڈال دیا ہے, دوسری روایت ہے. جی, بہرحال تو جہاں تک یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو غلط کہیں, مسئلہ ضرور جب آئے تو مسئلے کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی مرضی کے مطابق آپ کے چچا کو نہیں ہدایت دی تو اس کا مطلب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ یعنی بیان کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا ان کی ہتک کرنے کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس طرح ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. جی, اس کو بعض علماء نے صحیح کہا, بعض علماء نے ضعیف کہا, لیکن یہ لفظ معنی کے اعتبار سے غلط نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو سب صحیح مانتے ہیں, ان للہ ملائکۃ سیحین, اللہ تعالیٰ نے کچھ چلتے پھرتے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے, سیاحین یبلغون سلام امتی, جو ہمارے امت کے سلام کو لا کر کے مجھے پہنچاتے ہیں. اب وہ پہنچاتے ہیں رضی اللہ علیہ روحی, کس طرح پہنچاتے ہیں؟ روح لوٹائی جاتی ہے خاص انتباہ کے ساتھ. روح تو آدمی کا روح اور جسم کے ساتھ ہر ایک کا تعلق رہتا ہے, یہ یقینی رکھنا ہے, کیونکہ نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں. روح کو اعلی علین میں ہو یا سجین میں ہو, ایک خاص تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے, جس مٹی میں مل جائے لاکھوں کروڑوں اس کے ریزے ہو جائیں. روح کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہر ذرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے, ظاہری طور پر اس کو ثواب یا عذاب کا احساس دوسرے کو دنیا کے آدمی کو نہیں ہوگا, لیکن اس کو سب کچھ ملتا رہتا ہے, اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. اسی طرح روح لوٹائے جانے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا روح آپ کی الگ ہوتی ہے؟ نہیں, خاص تعلق جس طرح عام لوگوں کی روح کا رہتا ہے, آپ کی روح کا تعلق ضرور رہتا ہے, لیکن خاص انتباہ کیا جاتا ہے. یہ تفسیر کیا علماء نے کہ آپ کے فنا امتی نے آپ کو سلام کہا, وہی معنی میں جو روایت آئی ہے کہ فرشتے ہمیں سلام پہنچاتے ہیں. فارود تو وہی ہے کہ فارود علیہ السلام جب یہ کیا نام ہے پیارے رسول کو جب پہنچاتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں, تو معنی کے اعتبار سے یہ روایت غلط نہیں ہوئی، لیکن اسنادی اعتبار سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں ہے، اس کو حسن کے درجے تک مانا جائے گا. حسن جو ہوتی ہے یعنی قابل احتجاج، اور یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ پیارے رسول کی روح جس میں نہیں رہتی ہے لوٹائی جاتی ہے، جیسا کہ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ کیا ہر وقت لاکھوں کروڑوں کرتے رہتے ہیں سلام درود تو نکالی جاتی ہے لوٹائی جاتی ہے نکالی جاتی ہے. اس کو ہم اس میں نہیں جائیں گے، جو چیز ہمارے سامنے اس پر ایمان لائیں گے. اور باقی دنیا کا معاملہ، آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملات سے بہت دور ہے، سمجھ سے بھی دور ہے اور نظر سے بھی دور ہے. اس وجہ سے جو لفظ اگر صحیح ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے. نہیں روایت حسن کے درجے تک ہے، حسن کا درجہ سے صحیح ہوتا ہے، درجات اس کے حدیث کے صحیح ہے، اس سے کچھ کم درجے کی ہے وہ بھی عمل کے اندر ہے جیسا کہ علماء کا کہنا ہے. اور اس کے بعد ضعیف آتی ہے جو راوی جو ہے بیان کرنے والے حافظے کے اعتبار سے ضعیف ہوں، یا بیچ میں کٹ گیا ہو سلسلہ اسناد فلاں فلاں سے نہ سنا، یہ سب تفصیل ہے. سوال اگر کسی لیے رمضان کا روزے کا نیت کر لیا، کسی نے رمضان کے روزے کی نیت کر لیا قصدن توڑ دیا، 60 روزہ متواتر قضا دینا پڑے گا؟ نہیں. کس نے کہا؟ اگر کسی نے رمضان کا نیت کر لیا قصدن توڑ دیا، اگر توڑ دیا تو اس کو توبہ کرنا ہے اور پھر اس کو 30 دن ہی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سننا شاید سوچ رہے ہوں کسی نے رمضان کے اندر بیوی کے ساتھ رمضان میں دن کے اندر روزے کی حالت بیوی کے ساتھ ہمبشتری کی، اس وقت یہ اس کو کرنا ہے کہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے. یہ اور اپنی بیوی کے نام کے ساتھ آخر میں اپنا نام لگا سکتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی شوہر کا شوہر